السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں سعدی اسد، جبکہ انجینئر ہیں واسکو بولوریچ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، سابق وزیراعظم میاں نواز شریف، ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی قیادت اس احتساب کے نظام کے اوپر، اس عمل کے اوپر اور ان کے خیال میں سیاسی جو انتقام ہے اس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہی ہیں۔ دوسری جانب حکومت کے وزراء اس بات کی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی حکومتی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ میرٹ کے اوپر آزاد اداروں نے یہ فیصلے کیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس مقدمے کی تفصیلات وہاں سے ضرور آ رہی ہیں۔ آج کے دن خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بریفنگ دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم خود بتائیں کہ علیمہ خان، جہانگیر ترین اور علیم خان پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ جواب میں فواد چودھری نے کہا، اور حماد اظہر جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، کہ جو بھی اس میں ذمہ دار ہے، جو بھی قصوروار ہے، اس کے خلاف مکمل انویسٹیگیشنز ہوں گی، ہو رہی ہیں، علیمہ خان کے سمیت بھی، اگر وہ بھی منی ٹریل نہ دے پاتی تو ان کا بھی حال، یا ان کے لفظوں میں حشر یہی ہوتا جو باقیوں کا ہو رہا ہے۔ anyway وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سائنسی انداز میں ملک کو لوٹا گیا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے اربوں کا، اور یہ صرف سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے، اپوزیشن کا ورژن بھی آپ سن رہے ہیں۔ سیاستدانوں سے آج کے پروگرام میں ہم اس لیے بات نہیں کہہ رہے کہ ان کا موقف آپ بار بار سن رہے ہیں اور بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ وضاحتیں آئیں مقدمے کے بارے میں، اپنے آرگیومنٹ دیے جائیں کہ وہاں پہ کیا پیش کیے گئے تھے، حکومت کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی ماں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلی حکومت میں نواز لیگ کہ اپنے دور میں نواز شریف صاحب اور باقی ان کے رہنماؤں کے خلاف یہ عمل شروع نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہم باقی اپوزیشن کے جو گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور میں ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آ بھی جائے تو کیا اس سے احتساب کا یہ عمل رک جائے گا؟ کیا یہ واقعتاً پولیٹیکل ڈریون ہے، یا اسٹیٹ نے ایک بار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس سے کوئی بچے گا نہیں؟ شیخ رشید جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مارچ تک صفایا ہو جائے گا۔ کن معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، پروفیسر ڈاکٹر ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں عمران احمد صاحب، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور ڈان کے لیے لکھتے ہیں، فیاض اللانا صاحب کینیڈا ٹورانٹو بیسڈ ہیں، پاکستان میں طویل عرصہ صحافت اور یہاں پہ اپنا ٹیلی ویژن پروگرام اس کو بھی ماڈریٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ ہما بکائی صاحبہ کو چونکہ اگلے پروگرام میں جانا ہے تو ہم ذرا کوئکلی ان کا انالیسز لیتے ہیں۔ ہما بکائی صاحبہ، کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر؟ یہ احتجاج کی سیاست جو ہے، یہ سیاست کا دھارا بدل سکتی ہے، یا احتساب کا عمل جو ہے وہ کسی صفائی کی جانب لے جا سکتا ہے جیسے شیخ رشید کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے، احتجاج کی سیاست تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ اسٹریٹ موبلائزیشن کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اسٹریٹ موبلائزیشن کی دھمکی بھی دیتے ہیں، لیکن اسٹریٹ موبلائزیشن کر نہیں پاتے، اور پھر گھوم پھر کے یہ آ جاتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس کچھ کریں گے، یا پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کریں گے، یا فریم ورک کے اندر رہ کے کریں گے۔ اسی طرح جو آپ نے بجا کہا سیاستدانوں کا، تواتر کے ساتھ موقف تو آیا، لیکن کہیں بھی موقف میں یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں۔ موقف یہ تھا کہ سب یہ کرتے ہیں یا میرے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دو اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں، یہ تواتر کے ساتھ طاقت میں آئیں عوام کی مینڈیٹ سے، ایک دوسرے پر انہوں نے انگلی اٹھائی، اور جب الیکشن ختم ہو گئے تو ایک دوسرے کی بیک اسکریچنگ کی، اور ایک دوسرے کی سمجھیے کرپشن پہ پردہ پوشی بھی کی۔ صحیح. جو صورتحال اس وقت پاکستان میں، اس سے مسائل ایمرج ہو سکتے ہیں۔ مسائل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اٹس مور آف اے ڈیکوریشن دین ریئل ڈیموکریسی۔ بٹ اور پاکستان جو ہے وہ ون پارٹی سسٹم کی طرف موو کر رہا ہے۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا کوئی اردوغان ماڈل جو ہے، جو ٹرکش ڈیموکریٹک ماڈل ہے، وہ پاکستان کا فیوچر ہے؟ لیکن ان تمام باتوں میں ایک بات جو انتہا سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ عوام جو ہیں وہ یہ بائی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ میں نے کل لوگوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے دیکھا ہے، اور کہا کہ 7 سال کم آئے، اور یہ انسٹیٹیوشن کی کمزوری ہے کہ وہی صحیح طور پر کیسز بلڈ کر کے سزا، جو سزا ملنی چاہیے تھی اتنی سزا نہیں ملی۔ یہ سینٹیمنٹ تھا اسٹریٹ پر۔
تو یہ جو سنگل پارٹی سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں پبلک سینٹیمنٹ حکومت کے ساتھ ہے یا ریاست کے کسی بندوبست کے تحت ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے امکانات کے اندر؟
देखिए, पाकिस्तान में जिसे हम ढके छुपे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, वो यानी मैं उसका सपोर्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपने बल पे ये नहीं कर रही, उसको मैसेस की सपोर्ट है। और ये जो अमीरों की पकड़ धकड़ या जो अशराफिया की सो कॉल्ड पॉलिटिकल अशराफिया की पकड़ धकड़ हो रही है, इससे लोग नाराज नहीं है, इसको लोग मकाफात अमल कह रहे हैं। क्योंकि ये जो बातें इस वक्त जीआईटी की रिपोर्ट में आ रही है ना, सिंध में तो बच्चे बच्चे को पता है ना, सिंध में अगर आप जाके बिलावल बहाव देख लीजिए, वहां पे इर्द गिर्द जिस तरह के लोग, जो वो लोग कहते हैं हम अपने घरों को नहीं जा सकते, ये बातें जो हम सुनते थे अब वो जीआईटी रिपोर्ट में फॉर्मली खुलकर मेरे और आपके सामने आ रही है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि लूट मार तो अतम दर्जे तक हुई है, लेकिन अभी तक समझा ये जा रहा था कि इसको ना कोई पकड़ सकता है, ना इनको कैफे किरदार तक पहुंचा सकता है। तो ये जो टूटा फूटा कैफे किरदार तक पहुंचे हैं ना, इससे अवाम उन्नास खुश है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, सेंटिमेंट ऑन द स्ट्रीट इज नॉट प्रो दी विक्टिमाइज्ड पॉलिटिशियन, सो टू से। तो कहते हैं इमरान खान कुछ भी है, चोर नहीं, ये आप एक कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव आप सकते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए चूंकि इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो कोई मोबिलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हुकूमतों ने एहतसाब के नारे लगाए और अनफॉर्चुनेटली आखिरन कम्प्रोमाइज़ के ऊपर वो जाके ख़त्म हो गया। इस बार ये सिलसिला कुछ मुख्तलिफ लगता है, या चूंकि एक बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है गवर्नमेंट की वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, सो कहीं पर हुकूमत या हत्ता के रियासती इदारे किसी सतह का कोई समझौता कर लेंगे, या ये जैसे कहते हैं कि एक बार ये तय कर लिया गया है कि सबका बिला तफरीक एहतसाब होगा, सब अकाउंटेबल होंगे?
अक्सर देखो वाले से मैं आपको दो तरह से जवाब देना चाहती हूँ। पहला जवाब तो ये है कि पहले एहतसाब का अमल सिर्फ नारों तक, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद था, क्योंकि जो सरे की बात करते थे वो खुद ब्रिटेन में फ्लैट्स के ओनर्स थे। तो जब तक वो सरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर सकते थे, इस वक्त तक उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, उससे आगे उन्होंने सूरत हाल को नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो उन्हें खुद सूट नहीं करता था। ठीक है जी, तो पहली दफा शायद पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद भी एहतसाब का अमल जारी है। ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये लोग तो हुकूमतें गुजार के गए हैं ना जी। अच्छा, एक मामला जो बार बार उठता है वो ये कि क्या फौज का भी एहतसाब होगा, क्योंकि जनरल मुशर्रफ को बार बार
बनाया जाता है,
सोशल मीडिया में भी लाया जाता है। तो जो काउंटर अटैक है वो शायद सिर्फ ये है कि हमारी सिविलियन करप्शन इसलिए जायज है क्योंकि मिलिट्री में भी करप्शन है। ये टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट, और आवाम ये समझती है कि अगर फौज में करप्शन है तो आई एम श्योर होगी, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन का कल्चर इतना इंट्रेंच्ड है कि वो उससे मुबर्रा नहीं रह सकती। लेकिन एक थोड़ी बहुत इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट फौज में अब भी मौजूद है, उससे भी ज्यादा जो मेरे ख्याल है कि जी सुनाइए
जी जी। सो आम आदमी का अगेन, कि क्या वो इस सियासी मौकफ को कबूल कर रहा है, या कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, खुद से वो तनकीदी नजर से देखने का अहल है और फैसला कर सकता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली?
देखिए, जो इंटेलिजेंसिया है जो चीजों को बियॉन्ड दी ऑब्वियस देखते हैं, वो ये सवालात उठा रहे हैं कि क्या जमहूरियत कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्या मीडिया पे कब रन लग रही है, क्या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या इमरान खान साहब की जो इस वक्त सिचुएशन है वो उनकी अपनी बलबूते पे नहीं है बल्कि इसके कि उन्हें सपोर्ट हासिल है। ये तमाम सवालात इंटेलिजेंसिया में उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये नैरेटिव आम आदमी नहीं बाय कर रहा। और इस मैं समझ, और दूसरी बात ये, मैं सबसे ज्यादा अहम बात से गुजारिश करूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब को सियासतदानों से कोई खतरा नहीं। इमरान खान साहब को सिर्फ एक चीज से खतरा है और वो है मईशत का कोलैप्स। अगर मईशत में टर्न अराउंड आ जाता है तो मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब को कोई हिला सकता।
मईशत में टर्न अराउंड आया तो आखिरी बात फिर आपकी वाली बात के, अगर मईशत में टर्न अराउंड आता है तो वाकईतन क्या ये चीज फिर सिंगल पार्टी सिस्टम की तरह तुर्की की तरफ, तुर्की के निजाम की तरफ लेके जा सकती है?
मुझे टर्किश मॉडल की बहुत अक्स अब यहाँ नजर आने लगे, जाएंगे इमरान खान साहब को बहुत मजबूत कर देंगे। और मेरे ख्याल है कि ये जो इन हाउस चेंजेस की बातें करते हैं, ये भी काम के आली है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को सपोर्ट किस तरह कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को इस तरह सपोर्ट कर रही है कि वो इन दो मेन जमातों को जोड़ने नहीं देती।
جی بہت شکریہ آپ کا ہما بکائی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سامعین ہمارے ساتھ ہیں، اسی گفتگو پہ ہم اپنی اسی موضوع پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، اور فیاض ولانا صاحب، انہوں نے ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جوائن کیا ہے۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا پہلے جہاں سے ہم نے بات ذرا ختم کی ہے اسی طرف آ جاتے ہیں، پھر پاکستان کی یہ جو سیاست کی گہرائیاں ہیں اس میں آپ کی رائے لیتے ہیں۔ ہما بکائی صاحب نے ایک اینگل اٹھایا، پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگی، عوام کا اعتماد لے گی، تو یہ ممکن ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے رہے۔ ٹرکش ماڈل ہے اس کی جانب، اگر اکانومی سنبھلتی ہے، معیشت سنبھلتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں، سو کیا ملک اس طرف جا سکتا ہے کوئی اردگان ماڈل کی طرف؟
بہت شکریہ تھا سر، ہما صاحب نے جو باتیں کی ہیں بے شک وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خان صاحب اکانومی کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر خان صاحب سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں تو ان کی حکومت بننے میں اور اس کو لانگ ٹرم چلنے میں، ترکی ماڈل بنانے میں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور میرے خیال سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہم حقائق اس وقت دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ، ہمیں اس کے مطابق حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا جو احتساب ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی احتساب ہے؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ کیا ایسا پہلے نہیں ہوتا رہا؟ کیا کرپشن کے خلاف جو احتساب کے نعرے ہیں پہلے نہیں لگتے رہے؟ حکومتیں نہیں گرائی گئیں، نئی حکومتیں نہیں آتی رہیں؟ تو اس 30-35 سال کے جو عرصہ ہے، جو آپ میاں محمد نواز شریف کی حکومت سے لے کر، پہلی حکومت سے لے کر آج تک کی حکومت کو اگر آپ اینالائز کر لیں، تو آپ تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو جب میاں محمد نواز شریف کی پہلی حکومت گرائی گئی تو وہ بھی کرپشن کے نعرے کے اوپر گرائی گئی، لوگوں کو امید دلائی گئی کہ جی اب احتساب ہوگا، لوگ آگے کی طرف جائیں گے، ملک بہتر ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر نئی گورنمنٹ بن گئی، نئی گورنمنٹ بنی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، ان کے خلاف بھی احتساب کا نعرہ لگا، وہ حکومت بھی گر گئی، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر نون لیگ کی گورنمنٹ بنی، وہ گر گئی، پھر کچھ نہیں بنا۔ پھر مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے نیب بنائی، احتساب کا نعرہ لگایا، عوام کو امید دلائی، عوام خوش ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر احتساب کا نعرہ لگا، سپریم کورٹ میں روز ان کی پیشیاں ہوتی تھیں، افتخار چودھری صاحب نے روز ایک نیا کرپشن کا کیس ان کے اوپر اس کے اوپر سنوائی ہوتی تھی، ان کو لان تان کیا جاتا تھا، ان کے اوپر الیگیشن لگتے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد ہمیں پتا چلا کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی ہے، اور وہ سب کا سب پولیٹیکل۔
میں ایک جواب اس کا اگر دے سکتا ہوں، ایک تو جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل کمپرومائز، دوسرا جن اداروں نے پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وہاں پہ سیاسی عمل دخل زیادہ ہو، وہاں پہ چیزیں کمپرومائز ہوں، آپ پروسیکیوشن ویک رکھیں، نہ جائیں، انویسٹیگیشن نہ ہونے دیں، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر سیاسی جماعتوں کے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں تو الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ وقت گزارنے کے لیے بلیک میلنگ ٹیکٹک کے طور پہ احتساب کا نعرہ استعمال ہوتا رہا ہے، اس میں مبصرین کی یہ رائے ہے۔
جی، اس میں بیسیکلی آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت اگر ان حالات میں بھی ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم پی ٹی آئی کو وہ جماعت نہیں کہہ سکتے جو کہ ان سب سے علیحدہ ہے۔ پولیٹیکل اثر و رسوخ استعمال کرنا، اداروں پر اثر انداز ہونا، ایک دوسرے کے بینیفٹس کو دیکھنا، یہ اس جماعت کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کائنڈلی ہمیں اس چیز کو، اس فیکٹ کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ بے شک ہم خان صاحب کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن خان صاحب جس سسٹم کے اندر ہیں، جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، اب دیکھیں کہاں کہاں کمپرومائز نہیں کر رہے خان صاحب۔ اگر ہم نیوٹرلی اس کا انالیسس کریں تو خان صاحب بہت سی جگہوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے وہ ہم ان کی طرف زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب بہت کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلے گا، کیونکہ مجھے اس احتساب کے عمل سے کچھ نکلتا ہوا نظر دکھائی نہیں دے رہا،
کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں ذرا ولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لوں، فیاض ولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ کو احتساب کے عمل سے کچھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ کسی اعتبار سے یہ مختلف ہے، یا بالکل اس کا انجام بھی اسی ایک کسی سمجھوتے یا کمپرومائز کے اوپر ہوگا؟
بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں سیاسی تناظر میں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ڈرائیونگ سیٹ پہ کون کون بیٹھا ہے، اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مین اس وقت 3-4 پلیئرز ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہو گئے اور ان کے بھائی شہباز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری، یہ آپ کسی حد تک مولانا فضل الرحمان اینڈ گروپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی پچھلی 20-22-25-30 سال کی جو سیاسی ان کی جو ایک سفر ہے، اس میں اور عمران خان جو اس وقت مین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کی سیاسی سفر میں, سوچ میں, ان کے افعال میں اور اقوال میں بہت فرق ہے. عمران خان اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت کلیئر کٹ احتساب کی طرف جا رہے ہیں, ان کا نعرہ ہی وہی تھا. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو عدلیہ ہے ہماری, اور جو ہماری پاکستان آرمی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ دونوں ہولی سولی ہول ہارٹیڈلی ان کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ, اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, پریشانی کی صرف ایک بات ہے کہ عمران خان نے معیشت کا سمت درست کرنے سے پہلے پہلے بہت سارے محاذ کھول لیے ہیں. فار ایگزامپل, انہوں نے پولیٹیشنس کو جو جس طرح ان کے خلاف یہ کرپشن کا شروع ہو گیا کام, پھر ساتھ میڈیا کا جو ساتھ ہی شروع ہو گیا کہ میڈیا پہ آپ دیکھیں جو ریٹ لسٹ آئی ہے ابھی ٹیلی ویژن ایڈز کی, آپ اگر 200,000 پر منٹ جو لے رہے تھے انہیں آپ 10,000 پر منٹ پہ لے آئیں گے یا 20,000 پر منٹ پہ لے آئیں گے تو ان کی چیخیں تو نکلیں گی, اور پھر وہ اپنا شو کیسے رن کریں گے, جو بھی ان کا سلسلہ ہے, ان کے ادارے نہیں چل رہے,
30-40 لاکھ تنخواہ کیسے ملے گی.
جی بالکل. تیسرا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو اب دیکھیں, 26 کو انہوں نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کو بلا لیا ہے کہ جی آپ ذرا بتائیں آپ کے پیسے باہر سے کہاں سے آ رہے تھے. اب یہ علماء کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے, آپ انگلینڈ جائیں تو انگلینڈ میں, امریکہ میں یا کینیڈا میں شاید اتنا بڑا سلسلہ نہیں ہوگا, آپ کے یہاں امریکہ میں نہیں ہے, کینیڈا میں تو الحمدللہ ہے, تارون قادری صاحب کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہے, ڈاکٹر فرد ہاشمی کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہے, وامدی صاحب اب یہاں تشریف لا چکے ہیں, اپنے شیعہ علماء علامہ عنایت علی شاکر صاحب یہاں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, اور پتنی کتنے لوگ جو ہیں یہاں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. یہاں سے پوری دنیا سے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ جاتی ہے پاکستان, یا جہاں جہاں یہ بھیجنا چاہتے ہیں. اب ان کی وہ ٹرانزیکشن چیک ہو رہی ہیں, اینٹی ٹیررزم لنک جو ہے ہمارا ایف آئی اے کا, اور وہ ظاہر ہے پھر نیب کو بھی فارورڈ کریں گے اپنی جو بھی.
لیکن مولانا صاحب, باقاعدہ کلامی کی معافی, اس میں پھر سیاسی دباؤ بھلے جتنا ہو, لیکن یہ تو بڑا ایک صاف کلیئر کٹ روڈ نظر آ رہا ہے نا, کہ اس میں اسٹیٹ کی ریزالو ہے کہ جی ہر پیسہ جو ہے وہ پورے اسکینر سے ہو کے گزرے گا کہ کہاں سے آیا کیسے گیا. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے, بھلے کوئی مذہبی جماعتیں ہوں, اگر آپ خوف زدہ نہیں ہوں, اگر آپ کے پولیٹیکل مفادات صرف حکومت بچانے کے نہ ہوں, سو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
ہاں ہاں, یہاں فرق یہاں پڑتا ہے کہ یہ جو رائے عامہ ہوتی ہے نا ہماری, آپ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور کتنے پرسنٹ اس کے اگینسٹ اسٹریٹ موبلائزیشن کے اس میں لب و لہجے میں ہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ جتنے لوہے کے چنے تھے وہ خود اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم انہیں سڑکوں پر لا سکیں. اور ابھی ایک اور بات, یہ جو جائیداد ضبطگی کا کام شروع ہو گیا ہے, کیونکہ میاں صاحب اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں, ان کا پورا جو گروپ ہے, چاہے شاید خاقان آبادی صاحب ہوں یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, یہ سارے پیسے کے زور پہ پیسہ بناؤ اور پیسے کے زور پہ پولیٹکس کرو, یہ پیسے کے زور پہ پولیٹکس کرتے رہے ہیں. اور اسٹریٹ موبلائزیشن کا جو انہوں نے ٹرینڈ دیا ہے وہ یہ وہ نہیں ہے حبیب جالب والا دور یا ذوالفقار علی بھٹو والا, یا وہ کہ نظریے کی بنیاد پہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور کوڑے کھائیں اور اپنے آپ کو خود سوزیاں کریں. یہ نظریے کی بنیاد پہ آنے نہ کبھی خود آئے ہیں سڑک پہ, نہ لوگوں کو لے گئے ہیں, یہ پیسے کے زور پہ.
سو موبلائزیشن کی اہلیت نہیں ہے وہاں پہ, اور پبلک بھی اس کے لیے
ہوگی ان کی.
ٹھیک ہے,
پھر یہ لوگوں کو سڑک پہ بھی نہیں لا سکتے.
ٹھیک ہے, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں واپس پھر جاؤں گا شہزاد صاحب کی طرف, لیکن چونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ کے اندر وہ امپورٹنٹ کوسچن آ گیا, میں اس کے اوپر پھر رپورٹ الگ سے بھی کروں گا, کہ اگر یہ چیزیں, یہ پورا ڈسکورس درست ہوتا ہے, تھوڑی سی پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی آتی ہے, کچھ شاید اکانومی اگر ٹریک پہ آ جاتی ہے, سو کیا ٹرکش ماڈل کی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایک پارٹی طویل عرصہ اقتدار کر سکتی ہے, اقتدار میں رہ سکتی ہے؟
اچھا, ایک پارٹی طویل عرصے تک اقتدار میں تو رہ سکتی ہے, اس کی تو گنجائش ہے, اگر یہ پارٹی اپنے منشور سے انصاف کرے تو رہ سکتی ہے. لیکن ہم ترکش ماڈل کو آج یہاں زیر بحث ہی کیوں لا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے, ہمیں زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے اس بات کو. کیوں؟ کہ یہ پاکستان ہے, یہ ترکی نہیں ہے, یہ چائنا نہیں ہے. ہمارے یہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہی چلے گا, وہی ہوگا. یہ پی ٹی آئی کہاں سے آئی ہے؟ اگر ملٹی پارٹی سسٹم نہ ہوتے تو آج پی ٹی آئی بھی اس میں سے نہ نکلتی. اگر
نہیں, پارٹیاں تو وہاں پہ بھی موجود ہیں, اس سے مراد یہ تھا کہ ایک پارٹی کے لیے انڈورسمنٹ زیادہ ہو. سیاسی جماعتیں تو آف کورس وہاں پہ بھی ہیں, چیلنجر تو وہاں پہ بھی ہیں.
انڈورسمنٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہیے, اور کارکردگی کی بنیاد پہ اگر پی ٹی آئی اگلے 10-20-30 سال بھی حکومت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی کوئی ڈکٹیٹرشپ لے آئیں, نہیں, دس از ناٹ پاسبل, یہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹیاں ہونی چاہیے, جتنی ہوں اتنی کم ہے.
نہیں, لیکن کیا پبلک کی سینٹیمنٹ کے ساتھ, ان کی ووٹ, ان کی فیور کے ساتھ پرولانگڈ ایک گورنمنٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟
بالکل بالکل کر سکتی ہے. اور یہاں ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا, میاں نواز شریف صاحب اور انہوں نے میثاق جمہوریت میں टू टाइम से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बनने का भी वो ले ली थी, एक परमिशन ले ली थी, ग्रांट ले ली थी उन्होंने। तो स्टिल इमरान खान अगले 10 20 30 साल भी रह सकते हैं अगर वो कारकर्दगी दिखाएं, अगर वो यू टर्न थोड़े से कम करें और थोड़ा सा सोच समझ के फैसला किया करें, एकदम मतलब सुनी सुनाई बात पे ना चल पड़ा करें और बाद में पता चलता है कि नहीं जी अब मैं हंडे और उस पर बात नहीं करूंगा, उन्हें नहीं कहना चाहिए था पहले जो बात उन्होंने की बिल्कुल सही की। हाँ, हमारे लोग जो है सियाको सबाक से हट के बात को ले चलते हैं, हमारी पूरी कौम ही ऐसी है, हमारा मिजाज ही ऐसा बन गया है।
नजर आए शहजाद साहब को और बोल लेते हैं,
हट के चीजें लेते हैं।
शहजाद साहब सॉरी इमरान साहब, आप हमें ये बताइएगा कि अगेन कि इन सारी अगर ये जैसे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर फेयरनेस नहीं है तो फिर मोबिलाइजेशन क्यों नहीं है? सियासी जमातें दो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी अवामी हिमायत का उनका क्लेम भी है, अगर वोट बैंक उनका काउंट करें तो ऑफकोर्स हुकूमत से ज़्यादा बनता है अगर उसको इकट्ठा करें। क्या ये जमातें मिल के कोई बड़ा चैलेंज पैदा कर सकती हैं पार्लियामेंट के अंदर या सड़कों के ऊपर?
ये देखिए, जहाँ तक आपने बात की है मोबिलाइजेशन की, तो जब आप के मोबिलाइज करने वाले जो लोग हैं वो जिलों के अंदर होंगे और वो उस वक्त हॉट वाटर्स में होंगे तो मोबिलाइजेशन मुश्किल हो जाती है। हमारे यहाँ पे ये बात माननी पड़ेगी कि मोबिलाइजेशन है उसके लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए लीडर चाहिए होता है, जो कि
पैसे तो कम नहीं है। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के पास पैसे कम तो नहीं होंगे?
नहीं, पैसे नहीं, बात पैसे कम होने की नहीं है, बात यह है कि पैसे को यूटिलाइज भी तो करना है ना। अगर वो पैसे फंड्स अगर आप पुट करते हैं और वो फंड्स बेनिफिट नहीं देते क्योंकि उसको लीड करने वाला कोई नहीं है, तो अगर आप पकड़ दकड़ करके हुकूमत के पास पावर है वो लोगों को अंदर कर देंगे, उनको लोगों को डर है। अभी आपने थोड़ा सा माध्यम में आपने देखा होगा जो के नाम है खादिम हुसैन डिजिटल कंपनी के साथ हुआ है, तो हुकूमत के पास पावर है। और दूसरा ये है कि जो आपकी लीडरशिप है वो है हॉट वाटर्स में, वो शायद अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमें कोई डील हो जाए, हो सकता है हमें कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, जो ये एक एज उनको एक जो एक नजर आ रहा है कि शायद हमें ये रिलैक्सेशन मिल जाए, सिर्फ वो ये वही सेक्टर है जो मोबिलाइजेशन नहीं हो रही। और जहां तक अगर ये मोबिलाइजेशन कर भी लें तो उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी कोई फर्क हुकूमत पे नहीं पड़ेगा क्योंकि हुकूमत के पास जो ताकत है वो यकीन अपोजिशन।
लेकिन इमरान साहब, अगर सिर्फ ताकत से बात चलती तो ये ताकतें पिछली गुंडों के पास भी थी, मौकफ के अंदर मोरालिटी और वो होना बहुत ज़रूरी होता है जिसके साथ अवाम खड़े होते हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई पोजीशन ऐसी हो जिसमें उनके पास मॉरल पावर ना हो सो लोग नहीं उनको एम्पावर करेंगे और फिर लोग मजबूत हो जाते हैं। ये नहीं, मैं आपने खादिम रिजवी की मिसाल दी है, उनके दो धरने आपके सामने हैं, एक जगह जब उन्होंने धरना दिया तो उनके मौकफ में एक पापुलिज्म था, वहाँ पर ईमन नवाज लीग और पीटीआई के सपोर्टर भी उनके धरने में मौजूद थे, दूसरी बार जब आए सो पब्लिक उनके साथ नहीं थी, उस पब्लिक की ताकत को हुकूमत ने इस्तेमाल किया। आज भी अगर ऐसे किसी ग्रुप के साथ पब्लिक खड़ी हो जाए तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी।
मैं इसमें आप थोड़ा सा माजी में अगर जाएं तो आपको याद होगा कि जब पीटीआई ने नून लीग के खिलाफ इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया था, उस वक्त नून लीग ने पहली मरतबा उन्होंने उनको बिल्कुल स्पेस दी जाने के लिए, वो लोग वहां पर गए, वो हुकूमत के लिए मसला बन गए। दूसरी मरतबा जब उन्होंने वहां पर बुलाया तो हुकूमत ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और जिसकी वजह से वो सारे का सारा जो उनका प्लान था वो उस तरह से आगे अमल में नहीं आ सका। तो हुकूमत ने उस वक्त जब एक्शन किया तो तब तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात थी, उसमें स्ट्रीट पावर थी, मोबिलाइजेशन की ताकत थी, लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त तहरीक इंसाफ भी इवन के धरने में जहां पर हुकूमत ने फुल सपोर्ट किया था कि आप जाएं धरने के अंदर, वहां पर भी वो लोग नहीं आ सके थे। तो जो पीपल की अगर मोबिलाइजेशन अगर आप समझते हैं ना कि लोगों की राय है, तो इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मोबिलाइजेशन जो है दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। लोगों का जो वोट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आपको ज्यादा बेहतर बताती है कि ये लोग इस वक्त क्या सोचते हैं। और हम लोग इतने बेसिकली हम लोग इतने बुरी तरह से नाकाम हुए हैं पिछले सालों में, हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस है आवाम का कि उनको यकीन नहीं रहा, उनको यकीन नहीं रहा कि उनका अच्छा जी कौन सी नई चीज हो रही है। आप हमें ये तो बताएं कि कौन सी नई चीज।
नहीं, लेकिन एक ये भी तो है ना कि चलो नई चीज कम अज कम ये तो हुआ कि दो पार्टियों से एक तीसरी पार्टी की तरफ गए हैं। आवाम शायद इस वक्त ये भी नहीं चाहते कि सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज एनवायरमेंट हो, सो एक नई गवर्नमेंट को टाइम दिया है, वो डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उसको उठा के फेंक दें, लेकिन इस वक्त शायद वो नहीं आने को तैयार है कि गवर्नमेंट बने हुए चार महीने किस बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ आए।
ये जेन में देखिएगा, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली मरतबा हुकूमत में आए थे तभी तब्दीली का नारा ही लगा था, बडेरों के खिलाफ और जगीरदारों के खिलाफ एक तब्दीली का नारा लगा था और लोगों ने सपोर्ट किया था, लोगों ने वोट दिया था। आप ये मत भूलें कि ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुका है। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम माजी को भूल जाते हैं और हम इस वक्त को ही समझते हैं कि शायद ये पहली मरतबा हो रहा है, लेकिन माजी में ये मोहम्मद नवाज शरीफ को कर्द उतारो मुल्क सवारों के लिए इतने पैसे मिले क्योंकि लोगों को उन पर
एतमाद पॉपुलर नारा था ना जी, एतमाद के अलावा पॉपुलिज्म की अगेन पॉलिटिक्स हो तो उसमें लोग एंडोर्स
था और वो तब्दीली का नारा था, इस वक्त भी तब्दीली का नारा ही है।
देखिए उस तब्दीली का नारा आपके सामने, देखते हैं कि इनका अंजाम क्या होता है, किस तरफ लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया। फैयाज वलाना साहब आपके भी हम ममनून हैं। हुमा बकाई साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ नहीं, चंद सेकंड की ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से पे बात करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफ़ा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे, इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग में हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मसालती अमल पे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान का दौरा और वो काफ़ी पूरे एतमाद हैं। अफगान क़यादत के साथ उनकी जो मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उन्होंने ये बताया कि अफगान सदर अशरफ गनी मसालती अमल में पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, उसको सराहते हैं, और बातचीत का जो अमल है उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हैं, और जितना तआवुन हो सकता है काबुल से भी उसका भी उन्होंने यकीन दिलाया है। इसके बाद वो ईरान पहुंचे, ईरान के बाद अब वो तीसरे पड़ाव में चाइना में मौजूद हैं, और उसके बाद फिर वो रूस जाएंगे। रीजनल सॉल्यूशन अफगानिस्तान का, इसके ऊपर हम बात करेंगे और पाकिस्तान की कोशिशों पे। और तीसरा ये और दूसरा फैक्टर जो अहम है अफगानिस्तान की सूरत हाल के रेफरेंस में, अफगानिस्तान का जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है वो ये बता रहा है कि जो सदारती इंतखाबात हैं आइंदा जो होने वाले हैं उस के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं, और ये कमीशन जो है वो अगले एक हफ्ते के अंदर ऐलान करेगा कि क्या इन इंतखाबात को मुलतवी या पोस्टपोन उसमें किया जा सकता है। पोस्टपोन क्यों किया जाएगा, इसमें तजियाकारों की एक राय ये थी कि जब आप अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर अगर आप उनको किसी सेटअप का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर वो ऐसे सिस्टम का हिस्सा कैसे बनेंगे जहाँ पर उनको अपनी सियासी मुहिम चलाने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। सो इसलिए ये मुमकिन था, ये बहुत पहले से एंटिसपेट किया जा रहा था कि अफगानिस्तान के ये इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। क्या यही फैसला होगा या इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे और तालिबान के साथ अगर कोई मुफाहमत होती है तो उसके लिए कोई पैकेज डिफरेंट होगा, एनालिसिस हम लेंगे। हमें ज्वाइन करें अयाज वजीर साहब, साबिक सफीर, मुमताज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर, और अफगानिस्तान और रीजन की सूरत हाल पर खास तौर पर गहरी नज़र। मीर वाइज अफगान हमारे साथ हैं, यूरोप से खबरियाल न्यूज़ एजेंसी को हेड करते हैं, फोकस्ड उनका अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो फैक्शन हैं, हकूमत हो तालिबान हो, उनके साथ उनके करीबी कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। अयाज वजीर साहब, पहले ज़रा पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर के इस दौरे पर बात करते हैं, क्या साइन है, कितना प्रोडक्टिव हो सकता है रीजनल सॉल्यूशंस के लिए ईरान, रशिया, चाइना और अफगानिस्तान, उसमें पाकिस्तान किस तरह का कोई लायजॉन या वो क्रिएट करना चाहता है अंडरस्टैंडिंग इस टूर के जरिए?
देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर 90s वाली जो सिचुएशन थी वो दोबारा क्रिएट ना हो। उस वक्त भी तो जब सोवियत यूनियन निकल रहा था तो मुजाहिदीन अंदर चले गए, एग्रीमेंट भी हुआ था गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, तो अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस सारे चले गए, अफगानिस्तान को उनके हवाले कर लिया, तो फिर मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े। हिस्ट्री है, आप सब जानते हैं, उसमें तालिबान को फाइनली जन्म दे दिया। तालिबान अब जब बातचीत कर रहे थे अबू धाबी में अमेरिका के साथ, तो उनकी मैं समझता हूँ मेन डिमांड एक तो ये थी कि अमेरिका अपना टाइम टेबल दे निकलने का अफगानिस्तान से, और दूसरा आइंदा के लिए अमेरिका की कोशिश ये है जो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अप्रैल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, अगर उसी टाइम पे कार्रवाई की जाए لیکن اس کے امکانات اس لیے کم نظر آتے ہیں کہ امریکہ کوشش میں لگی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان ان کو آپس میں بٹا کے کوئی ایسی سیٹ اپ پہ ایگری کرا دے کہ یا تو وہ سیٹ اپ انٹرم کسی پیریڈ کے لیے افغان حکومت چلائے تاکہ میسج اکراس دا بورڈ ہو کہ افغان حکومت اور طالبان نے مل بیٹھ کے یہ سیٹ اپ بنائی ہے اور وہ لڑیں گے نہیں, وہ الیکشن کروائیں گے اور جو حکومت اس کے بعد آئے گی اس کو دونوں کی سپورٹ ہوگی. اور طالبان میرا خیال ہے اس میں میجر شیئر مانگتے ہیں کہ جب انٹرم سیٹ اپ ہو تو ہمارا ذرا حصہ زیادہ ہو, اگر حصہ زیادہ نہ بھی ہو تو یا تو انٹرم گورنمنٹ پہ یا اگر کسی ایک شخص پہ ایگری ہونا ہے تو اس پہ طالبان اور افغان حکومت کی ایگریمنٹ ضروری ہے کہ وہ انٹرم پیریڈ کے لیے اپنا کابینہ بنائے اور اس کو چلائے اور پھر الیکشن کرا دے, کیونکہ اس کے بغیر اگر الیکشن کروا دے تو آپ نے صحیح فرمایا کہ پھر وہ الیکشن طالبان نہیں مانیں گے, پھر اسے مصیبت بڑھے گی آگے پر لڑائی دوبارہ انفارچونیٹلی شروع ہو جائے گی. تو اس سیٹ اپ کو اگر یہ آ جائے اس کو پھر ریجنل کنٹریز کی سپورٹ چاہیے, صرف پاکستان اور امریکہ سے کام نہیں چلے گا, ایران انتہائی اہم ملک ہے, چین انتہائی اہم ملک ہے, اسی طرح روس بھی انتہائی اہم ملک ہے, ان کا اگر سپورٹ ہو تو پھر سعودی عرب, یو اے ای, ان کا تو آلریڈی وہ بات چیت میں بیٹھے تھے, ان کا تو سپورٹ ہے ہی, اور پاکستان بھی, تو پھر ان کا سپورٹ جب اس سیٹ اپ کے پیچھے ہو جو افغان آپس میں خود راضی ہو ہر مکتبہ ایف اے کر, تو پھر اس کی کامیابی کے امکانات بڑے واضح.
میر بھائی افغان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ اور ریجنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں, علاقائی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, ملک ہیں, ان کا اس میں کردار, بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
جی بالکل, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں, افغانستان میں جو بھی پیس کے ناطے جو بھی بات ہو رہی ہے تو اس کی فوائد ہوں گے افغان گورنمنٹ کے لیے اور افغان عوام کے لیے, اسی طرح خطے کے لیے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے کہ افغانستان پھر کبھی بھی کنٹریز کی طرف نہیں جا سکتا, کیونکہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت کوئی آرمی کوئی انٹیلیجنس نہیں لے گیا ہوا تھا, وہ جو تھے ان کی مخالف تھے مجاہدین کی. لیکن اب جو وہاں پہ نظام موجود ہے, اس نظام اسی نظام میں اس طرح لوگ ہیں کہ وہ انہی لوگوں سے بنا ہوا نظام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی افغان معیشت اور آج کی افغان معیشت میں بڑی فرق نظر آ رہا ہے. آپ اس وقت شاید بہت سارے لوگ مجبور تھے اور اس وقت اسی وہ اتنی ہی مجبور نہیں ہے. اب جس حد تک اس کے علاوہ الیکشن کی تعلق ہے تو الیکشن افغانستان میں ڈیفینیٹلی ملتوی ہوگا, اور اس بات پہ میرا ایک آرٹیکل بھی چلا ہوا تھا. الیکشن ملتوی ہونے کی جو بات ہے وہ صرف طالبان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے طالبان پھر صلح نہیں کرنا چاہتے. افغانستان کا جو پیس پروگرام ہے وہ بڑی لمبی عرصے تک وہ ہوگا, اس طرح مہینوں میں حل نہیں ہو سکتا 40 سالوں کا جو مسئلہ ہے. لیکن الیکشن ملتوی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو ٹائم دیا ہوا ہے الیکشن کے لیے وہ سرد موسم ہے, وہاں پہ یعنی کہ مارچ میں الیکشن ہونا آسان سی بات نہیں ہے. افغانستان میں پہاڑی علاقے موجود ہیں, وہاں پہ یہ جو چیزیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ایک بات یہ ہے,
آپ کی انفارمیشن کیا ہے, افغانستان کے الیکشن آئندہ ہفتے ظاہر اعلان اس بارے میں ہو بھی جائے گا, ہونے جا رہے ہیں یا ملتوی ہو جائیں گے, مؤخر ہو جائیں گے؟
بالکل ملتوی ہو جائیں گے افغان الیکشن, لیکن اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اس ناطے نہیں کہ طالبان یہ بات مانگ رہا ہے یا طالبان کی ناطے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی تک الیکشن کی ناطے طالبان کے ساتھ بات ہی نہیں ہوا ہے. ابھی جو پیس میں بات ہو رہا ہے وہ تو اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے, بات کر لے. اب جب تک یہ بات نہ ہو جائے, جب تک اسی چیز پہ باتیں سامنے نہ آ جائے, تو
میرے خیال سے الیکشن کرنا یہ کچھ دور کی بات ہے.
سو کون سی افغان حکومت جو موجودہ ہے یا انٹرم گورنمنٹ ہے یا ایون جو فیوچر گورنمنٹ بن جاتی ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد, سو افغان طالبان کو کس حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا؟ آخر اس بات کا تو تعین ہوگا نا.
افغان طالبان کو افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اب یہ گورنمنٹ چاہیے اشرف غنی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کسی اور صاحب آ جائے, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو.
سو کسی بھی گورنمنٹ کے اندر ان کے ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کی ڈیل ہو سکتی ہے.
شیئرنگ کی ڈیل نہیں ہے, دیکھیں پالیسیز پہ بات ہو رہا ہے. طالبان کے ساتھ طالبان نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. افغان گورنمنٹ نے بھی ان کی ساری چیزیں ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. مطلب وہ چیزیں کیا ہے, ایک تو یہ کہ سب سے پہلے وہ سیز فائر چاہتے ہیں افغان گورنمنٹ. طالبان کی طرف سے گرین لائٹ آ چکا ہے سیز فائر پہ, لیکن اس کے بدلے میں طالبان اپنی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے. وہ گرین لائٹ بھی آ چکا ہے, وہ ابھی تک ہے, سامنے آیا ہوا.
طالبان وڈرال چاہتے ہیں, امریکہ نے اعلان کر دیا ہے 50% جتنی بھی ریمیننگ فورسز ہیں اس کا 50%.
ایک تو وہی باتیں ہیں جو ہم تک آتے ہیں میڈیا کی ناتی یا طالبان کی پالیسی سے. لیکن اگر آپ خود بھی طالبان کے ساتھ بات کر لیں, طالبان اپنی چھپی ہوئی باتیں نکال سکتا ہے. اسی ابوظبی نشست کی جو باتیں تھیں وہ سب میں نے اپنے آرٹیکلز میں اناؤنس کی ہے, پوری دنیا کو میں نے نکالی. کس نے مجھے کہا تھا, تو اسی نشست میں موجود لوگوں نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے. اس میں تو افغان گورنمنٹ نہیں تھے, تو یا سعودی عربستان کی انٹیلیجنس تھے, پاکستان کی انٹیلیجنس تھے, اس میں زلمی خلیلزاد صاحب تھا, اور دبئی کی جو امارات کی جو انٹیلیجنس ہے وہی موجود تھے طالبان کے ساتھ. تو انہی لوگوں کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ چکا ہے. تو ان باتوں میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم ہے, تو الیکشن ملتوی ہو جائے گا. اور میرے خیال سے طالبان نے جس کے ساتھ بات کرنا ہے, جب بھی ہو, جو بھی گورنمنٹ ہو,
وہ اس میں کر سکتے ہیں
کے ساتھ طالبان کو بات کرنے.
ایاز وزیر صاحب, کیا آپ اس موقف کو قبول کرتے ہیں کہ چونکہ طالبان کے ساتھ تو پاور شیئرنگ یا کوئی ڈیل ہونی ہے, سو کیا فرق پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت ہو, انٹرم گورنمنٹ ہو, یا پھر جو ہے نا آئندہ حکومت ہو, جس بھی حکومت کی ہے, جس بھی پارٹی کی وہ بنتی ہے, طالبان اس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟
میں اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ اگر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوتی, جس کی امریکہ ابھی کوشش کر رہا ہے, تو اس کے دو نقصانات مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو امریکہ کے اندر ضرورت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جتنے جلدی اپنے فورسز واپس لے جائیں, افغانستان میں امن لے آئے, ان کو الیکشن دوبارہ کنٹیسٹ کرنا ہے. ہوم سپورٹ کے لیے اس کو افغان مسئلے کو بند کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات کہ اب افغان حکومت بھی ایک طرح کی ان لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے جہاں پہ ان کی ریٹ ہے, تو ان کے ساتھ باقی ایریا پہ ان کی ریٹ نہیں ہے, باقی ایریا پہ طالبان کی ریٹ ہے. تو کچھ علاقہ, لیٹ سے کہ آدھا علاقہ حکومت کے پاس ہے, آدھا علاقہ طالبان کے پاس ہے, تو یہ اگر آپس میں مل بیٹھ جائے تو گویا پورا افغانستان مل بیٹھ گیا. اور بات کی کوئی سپلنٹر گروپ جو ہے افغانستان کے اندر, اس کی میرا خیال ہے کانفرنس بلائیں گے تاکہ اس میں سب بیٹھ جائے اور اس چیز کو مان لے. لیکن اگر اشرف غنی صاحب کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہوتی ابھی, اور الیکشن ہو جاتے ہیں کسی طرح اپریل میں, تو یہ تو گویا پھر آپ سارے امن لانے والے پروسیس پہ پانی پیر رہے. آپ اپنی حکومت دوبارہ الیکٹ کروا رہے, طالبان کو گاس بھی نہیں ڈال رہے, تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں غلط بات ہوگی. اب دونوں طرف راضی ہے, امریکہ بھی راضی ہے, اس کے اندر پاکستان ایران بھی راضی ہے, چین اور روس بھی راضی ہے, تو اب اس کو ایک ڈیل کرنے دیں, دونوں بیٹھ جائیں, افغان حکومت اور طالبان, وہ جیسے بھی جس بھی فارمولے پہ کمپرومائز کرتے ہیں, باقی لوگ ان کو سپورٹ دے دیں. لیٹس ناٹ ڈیسائیڈ فار دیم کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے,
افغان لیڈرز کا سولوشن ہو, افغان لیڈرز کا سولوشن ہو, گورنمنٹ بھی ہو. بہت شکریہ آپ کا جناب امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. میر وائز افغان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یورپ سے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی شکریہ. سامعین, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جا رہے ہیں، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے، آج کرسمس ہے اور بہت بڑا تہوار پوری مسیحی دنیا کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کو ہم خاص طور پہ اگر سوشل میڈیا پہ نظر ڈالیں تو مسلمان کمیونٹی کی طرف سے بھی بہت زیادہ مبارکباد کے پیغامات ہیں، اور ایک اچھا ایک انٹرفیت کا سا انوائرمنٹ جو ہے وہ کم از کم سوشل میڈیا کی سطح پہ نظر آتا ہے۔ بہت بڑا دن، لیکن ہم اس دن کو اس ریفرنس میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو مینارٹیز ہیں، بالخصوص کرسچن کمیونٹی ہیں، وہ کتنی مذہبی آزادیوں کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج کے اس دن کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کی پیدائش کے ساتھ بھی لنک کرتے ہوئے جو ٹویٹ کیا ہے، جو میسج جاری کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیا پاکستان ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ اس میں پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں ان کو برابری کی سطح پہ مقام ملے۔ کیا واقعتاً برابری کی سطح پہ مقام مل رہا ہے، یہ محض زبانی کلامی دعوے ہیں یا اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں؟ جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، سربراہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں اور خاص طور پہ اقلیتوں کے، مینارٹیز کے رائٹس کے لیے بہت بڑی آواز ہیں۔ وکٹر گل صاحب پریزیڈنٹ ہیں وائس آف پاکستانی کرسچنز، فلیڈلفیا امریکہ کے اندر مقیم ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ میری کرسمس وکٹر گل، آج کا دن بہت اہم ہے پوری مسیحی برادری کے لیے، تھوڑی سی تو اس کی اسپرٹ ہمیں بتائیے گا، اور پھر یہ کہ یہ اسپرٹ کتنی پرویل کرتی ہے پاکستان میں، اور وہاں پہ اقلیت کس آزادی کے ساتھ، کس فریڈم کے ساتھ یہ دن سیلیبریٹ کرتی ہے؟
ہاں جی، السلام علیکم، سارے بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام اور میری کرسمس۔ پاکستان کے میں یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے تو سکھ برادری کے لیے، اور اب وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے انہوں نے اس کو ایک نیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ سب سے اچھا اس وقت انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے، اگرچہ پرسیکیوشن بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چار سال سے یوحنا باد کے 50 سے زیادہ لوگ ابھی تک قید میں ہیں اور ان کا کوئی اگلا پیچھا نظر نہیں آ رہا، اور لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ منارٹیز کا پاکستان تھا، اور میرا خیال ہے اس کے لیے
وکٹر گل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ سے آف دا ریکڈ بھی، آف دا ریکڈ بھی نہ، آف ایئر بھی بات ہوتی رہی ہے اس موضوع کے اوپر۔ عمران خان اب اپنی الیکشن کیمپین میں جب یہ کہا کرتے تھے کہ ریاست مدینہ، تو اقلیتوں کے اندر ایک خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کی ریاست چاہتے ہیں۔ سو اب جیسے آپ نے خود حوالہ دیا سکھ کمیونٹی کا، اور پھر اب آج کرسچن کمیونٹی کے لیے انہوں نے بات کی ہے، سو اس سے کچھ وہ جو تحفظات یا خدشات تھے وہ زائل ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک ماڈریٹ یا ایک لبرل یا ایک کم از کم اکوموڈیٹیو اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے یا جا سکتا ہے؟
ہاں جی، دیکھیں دنیا جو ہے وہ امید پہ قائم ہے، اور ہمیں وی آلویز ہوپ فار دا بیسٹ۔ کوئی ایسی بات تو میں نے نہیں ہے سنی سوائے بھمبر میں، آزاد کشمیر میں کرسچنز اور مسلمز کی کچھ ہوئی ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اوور آل پروٹیکشن گورنمنٹ نے خود دی ہے، اور بہت لوگ خوشی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی کہ بہت زیادہ ایون گورنمنٹ آفیسز میں ٹریز لگے ہوئے ہیں، بالکل امریکہ کی طرح۔ جیسے یہاں پہ ایک یہ تہوار جو ہے وہ سیکولر لوگ بھی منا رہے ہیں، میں نے اتنا زیادہ کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا۔ سو اوور آل میرا خیال ہے کہ this is a positive step by Imran Khan and his government.
اور پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب، وہاں کے چیف منسٹر نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ اس ریفرنس میں دیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کی یوتھ کو ٹیکنیکل سکلز دیے جائیں تاکہ وہ اچھی جابز کی طرف جا سکیں، ایک اس میں یہ ایڈیشن ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مینورٹیز کا پاکستان، جناح کا پاکستان، مینورٹی کس کے لیے کیا گنجائشیں رکھتا ہے، اور یہ نئی حکومت کیا اس اسپرٹ کو آگے لے کے عملی طور پہ جا سکتی ہے، یا یہ محض بیانات کی حد تک ہے؟ ابتدائی اشارے کیا نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے جناح کے ویژن کا تعلق ہے، ہم نے اس کو بہت وائلیٹ کیا ہے 70 سال میں پچھلے۔ جیسا پاکستان جناح چاہتے تھے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ موجودہ پاکستان جنرل ضیاء الحق کا پاکستان ہے، قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ جو ریلیجس مائٹ ہے پاکستان کی، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ آئینی لحاظ سے بھی پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور مذہبی ریاست اور جمہوریت یہ دو متضاد چیزیں ہیں, اور جب تک جمہوریت نہ ہو صحیح معنوں میں جس کو جمہوریت کہتے ہیں, عوام برسر اقتدار نہ ہوں اس وقت تک جمہوریت کا تصور مکمل نہیں ہوتا. اور جب ریاست مذہبی ہو جاتی ہے تو اس میں یہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ریلیجس مائنورٹیز, ان کا درجہ خود بخود دوسرے درجے کے شہری کا ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا, حکومت کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, جن کے ایجنڈے پہ کچھ نہیں ہے ایسا مجھے نظر نہیں آتا. تو یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا.
تو ابھی پولیٹیکل پارٹیز یا حکومتی پارٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مجھے ایک پرانا ایک انٹرویو یاد ہے عمران خان کا, جب اسے مائنورٹی کی بات کی گئی سو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مائنورٹیز کے حقوق کے اوپر بلیو نہیں کرتا, لیکن وضاحت اس کی یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب پاکستانی شہری ہیں تو برابر حقوق ہونے چاہیے, یہ مائنورٹی اور میجورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں, یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا.
نہیں دیکھیے, اگر صحیح معنوں میں جمہوری ریاست ہو تو اس میں تو مائنورٹی کا تصور ہی نہیں ہوتا کوئی.
بالکل,
جیسا کہ جناح نے کہا تھا اس تقریر میں جو سینسر کر دی گئی تھی 11 اگست کی ان کی تقریر, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام شہریوں کو پاکستان کے ایکول اپرچونیٹیز حاصل ہوں گی, اور یو مے بی, ان کے اپنے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ میں, یو مے بی اے مسلم, یو مے بی اے نان مسلم, your religion has nothing to do with the business of politics, all citizens of Pakistan will have equal rights.
Same.
ye jina ke alfaz hain, lekin har hukumat ne isko violate kiya hai, aur khas taur pe general Zia-ul Haq ke martial law ke baad.
Same.
unhone kyunki islamization ki ek muhim shuru ki thi aur Pakistan ke musalmanon ko dobara musalman karna shuru kiya tha, اس کے بعد سے جو ریاست وجود میں آئی ہے اس میں ریلیجس مائنڈ جو ہے پاکستان کی وہ بہت انفلوئنشل ہے.
صحیح.
اور کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جس کو وہ اپروو نہ کرتے, اور ان کا جمہوریت سے, میرے خیال کے مطابق ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں,
صحیح,
ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. ہمیں وکٹر گل صاحب آخری ایک منٹ میں تھوڑا سا کرسمس کے ایک جو ٹرو اسپرٹ ہے اس ریفرنس میں بتائیے گا, اس کا میسج کیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر, مسیحت کے اندر یہ ایسٹر کے بعد سب سے بڑا دن ہے, سب سے بڑا تہوار ہے, اور جشن ولادت یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. اس میں بعض ملکوں کے اندر ان کی ولادت کا دن کرسچن ورلڈ میں ذرا مختلف ہے, لیکن میجورٹی کا دن میجورٹی کے نزدیک 25 دسمبر ہی ہے جس کے اوپر اتفاق ہے. تھوڑا سا اس کا اسپرٹ اور پیغام ہمیں بتائیے گا ایک منٹ کے اندر.
ایک منٹ کے اندر یہ بتاؤں گا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کرائسٹ, اس کا پہلا لفظ ہے کرسمس کا, اور ماس جس کا مطلب فلیش ہے یا جسم وہ اس کا دوسرا لفظ ہے, کہ کرسچنز کا بلیف ہے کہ کوئی مسا کی ہوئی ہستی تھی جو آل آف اے سڈن 2000 سال پہلے جسم میں آ گئی.
صحیح.
تو کرائسٹ مس کرسمس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے. باقی وہ میں تھوڑا سا اگر بتا دوں وہ مہدی صاحب کے, میں پورا اتفاق کرتا ہوں, یہ دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں, عمران خان کی فرق اپروچ ہے اور مہدی صاحب کی فرق اپروچ ہے. مہدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی اگر جمہوریت بڑھے گی تو ایکویلٹی آئے گی, عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مدینہ ریاست اگر بڑھے گی تو پھر جمہوریت آئے گی. تو یہ دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں, لیکن عمران خان کی یہ بات کہ مائنورٹی اور میجارٹی میں وہ بلیو نہیں کرتے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک خاتون وکیل نے پچھلے دنوں بولا تھا کہ مائنورٹی کی حالت یہ ہے کہ جیسے ایک بیوی مار بھی کھاتی ہے اور وہ بول نہیں سکتی تاکہ خاندان بدنام نہ ہو, بعض دفعہ مائنورٹی جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ ان کو تعریف کرنی پڑتی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہے تو یہ کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب, لیکن سب سے زیادہ پرسیکیوٹ بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن پاکستان جو ہے یہ ایک مثال بنے گا. اس کے ساتھ میں یہ آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ انڈیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ اپنی لائف کا حصہ بنانا چاہیے کہ تاکہ جابز پہ ڈیلی ٹریٹمنٹ پہ اور ہر جگہ پہ ہم جو ہے نا یہ کرسمس جیسے اب مسلم کرسچن کٹھے ہیں باقی پورا سال بھی یہ مسلم کرسچن ایسے ہی کٹھے رہے. ہمارا ہم انڈیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, ہم اپنے کردار کو ہی ایسے بناتے ہیں. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ مسلم فائنلی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو یا جیزس کرائسٹ کو اون کرنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ تہوار ان کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے.
ہمیں تو خیر یہ شروع سے بتایا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں اور اس میں سب کے لیے اونرشپ ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تو خیر بالخصوص بہت زیادہ وہ دین ابراہیمی کے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں, تو مسلمان میجورٹی جو ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا وکٹر گیل صاحب, پریزیڈنٹ وائس آف پاکستانی کرسچنز, آپ نے بھی جوائن کیا فلیڈلفیا سے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. اور سامعین بڑھیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب, کرکٹ سپورٹس. پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کا جو آفیشیل سیریز کا ویسے تو ایک سائڈ میچ ہوا ہے, پاکستان نے جیت لیا وہ میچ, اس کا آغاز کر رہا ہے اور ٹیسٹ میچ ہے. بری خبر یہ ہے کہ محمد عباس اس میں انجرڈ ہو چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس کمبینیشن کے ساتھ اس میچ میں اترتا ہے. ڈیمورلائزڈ ہوگی ٹیم کیونکہ وہ اپنی وکٹوں کے اوپر اپنی ہوم گراؤنڈ جس کو وہ متحدہ عرب امارات کہتے ہیں وہاں پہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ہارنے کے بعد پہنچی ہے. دباؤ بھی ہے, کرٹیسزم بھی ہے, لیکن کیسے اپنے آپ کو اسمبل کریں گے خاص طور پہ ایسے گراؤنڈس کے اوپر جو روایتی طور پہ پاکستان کے لیے مشکل رہے ہیں, بھلے وہ کی بڑی اسٹیبلشڈ اور سینئر پلیئرز کی ٹیم ہو, بھلے وہ وسیم اکرم کی قیادت میں گئی ہو, بھلے وہ جو ہے یہاں تک کہ جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں جاوید میعداد جیسے پلیئرز بھی اگر اس کے اوپر ہوں اس کے اندر موجود ہوں تو ان کو وہاں پہ اسٹرگل کرنا پڑا ہے. سو اب یہ نسبتاً ایک ان ایکسپیرینس ٹیم, اس سے وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں, اور اگر ہار بھی جائے تو کیا ذرا تنقید کا جو پیمانہ ہے وہ تھوڑا نیچے نہیں ہونا چاہیے. یحییٰ حسینی سے انالیسز لیتے ہیں, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں جیو ٹیلی ویژن کے اپنے پروگرام کے. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا. جنوبی افریقہ کا ٹور شروع ہو رہا ہے, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا کر سکتی ہے پاکستانی سائڈ؟ اگرچہ پہلا میچ تو بہرحال ایک اچھے نوٹ پہ ختم کیا, چار روزہ میچ پاکستان نے جیتا, دو سینچریاں بھی اسکور ہوئیں.
اسد ایکسپیکٹیشن تو بینگ اے پاکستانی بہت ہائی ہے, اور اگر آپ دل سے پوچھیں تو ہوا تو یہی ہے کہ ٹیم پاکستان جیتے جیتے یہاں پر, لیکن دماغ کی اگر آپ بات کریں گے تو حالات و واقعات سے کچھ الگ کہانی سنا رہے ہیں, اور یہ کہانی جو ہے وہ ہمارے اپنوں لوگوں کی لکھی ہوئی کہانی ہے جنہوں نے انفٹ کھلاڑیوں کو منتخب کیا ہے, جنہوں نے نہ پرفارمنس دینے والے کھلاڑیوں کو منتخب کیا ہے, جنہوں نے ایسی ٹیم جنوبی افریقہ بھیجی ہے جو اگر ہار گئی تو اس پر شدید انداز میں تنقید ہوگی, کیونکہ سلیکشن بہت بڑا ایک المیہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا. اور اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ کوچ اور چیف سلیکٹر کے جو پسند نہ پسند کا کھیل ہے اس میں ٹیم کے کپتان جو ہے وہ ایک سینڈوچ کے رول کے طور پر سامنے آئے ہیں, تو جنوبی افریقہ میں آپ کو اس ٹیم سے زیادہ امیدیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو آپ کے خیال میں, یا آپ تو بہت انٹیکٹ بھی ہیں, آپ ایک دو نام بتائیں جو آپ کے خیال میں ٹیم کا حصہ ہونے چاہیے تھے. بظاہر تو دیکھیں بیٹنگ سکلز کے اندر اسد شفیق, اظہر علی, بابر اعظم, حارث سہیل یہی ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیم میں موجود ہے, شان مسعود جنہوں نے پرفارم کیا وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں, امام ہیں, کون سے اور نام آپ کو لگتا ہے جو مسنگ ہیں؟
اچھا سوال آپ نے کیا, لیکن میں آپ کو اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ کون سے ان کھلاڑیوں کو ہونا چاہیے تھا جو کہ پچ پر روک کر رنس کر سکتے ہیں, خاص طور پر ڈومیسٹک اگر نہ آتے جن میں عمدہ کر ان کو مظاہرہ کیا. اگر ہم کچھ اور کھلاڑیوں کی بات کریں تو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا, تو خورم منظور نے بڑا اچھا سیزن کھیلا, ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اوپنر کی حیثیت سے. اب آپ ایمانداری سے کچھ بتائیں کہ یو اے ای کی بیٹ پچیز کے اوپر اگر سر پر گیند لگ رہی ہے امام الحق کے, تو وہ ساؤتھ افریقہ کی پچیز پر کیسے کھیلیں گے جنوبی افریقہ کے تیز ترین بالنگ اٹیک کو, وہاں کی باؤنسی اور ہارڈ پچیز پر وہ کس طرح بیٹنگ
کر رہے ہیں؟ 64 رن سکور کیے ہیں پچھلے میچ کی دوسری اننگ میں,
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ انہوں نے 5 اننگ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 73 رن بنائے تھے, تو جس میچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر جنوبی افریقہ انویٹیشن 11 کے خلاف انہوں نے 3 روزہ میچ کے سیکنڈ اننگ میں انہوں نے 64 رن جو کیے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے اپنے ان طرح سے گیند کرائی جنہوں نے فرسٹ اننگ میں بالنگ بھی نہیں رکھی تھی. یہ آپ کی پرفارمنس.
سو بالنگ محمد عباس, اس نے ہمیشہ لیڈنگ رول رکھا ہے پچھلے کئی ایک میچز میں, اب عباس نہیں ہیں, سو کون ان کو ریپلیس کر رہا ہے؟ شاہین افریدی یا ایون حمزہ ٹیم کا حصہ ہیں یا نہیں؟ حمزہ کے اوپر کانفیڈنس کیوں نہیں جبکہ لڑکے کے اسکل تو کافی امپریسو نظر آتے تھے؟
اور جن کی شکل اور جو لڑکے ان کو پسند نہیں ہوتے وہ ٹیم میں نہیں ہوتے, اور میر حمزہ بھی ایک ایسے ہی کھلاڑی ہیں. تو محمد عامر ریپلیس کر رہے ہیں محمد عباس کو, اور حسن علی اور شاہین شاہ افریدی آپ کے تین سیمرز ہوں گے. یاسر شاہ دیکھنا یہ ہے کہ یو اے میں بڑا پہل کرتے پرفارمنس وغیرہ کیا, جنوبی افریقہ میں وہ کیا گل کھلاتے ہیں.
تو امید کیا ہے, گل کھلانا تو ذرا نیگیٹو ہو جاتا ہے, وہاں تو واقعی انہوں نے پھول کھلائے تھے یو اے میں, سو جنوبی افریقہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ 20 سیکنڈ ہے ہمارے.
گل کھلانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 27 پاکستان کو سیریز ہار دیا, ایک ایسا بولر جس نے 3 ٹیسٹ میچ 27 کی وہ اپنی ٹیم کو نہیں جیتا سکا, تو اس کام اس کی پھر ٹیم کو بھی ضرورت.
اب یہ جب آپ نے لفظ ٹیم کا استعمال کیا تو باقیوں کو بھی پرفارم کرنا ہے, ایک بندے نے 3 میچز میں 27 وکٹیں لی, اس کی تو پرفارمنس ایکسٹراڈنری. بہت شکریہ یا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بےحد شکریہ. اسد حسن کو اور پروڈیوسر سعد اسد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیا میں ایسی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ افغانستان میں تعینات امریکی فوج کی تعداد کو نصف کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں, تاہم ابھی تک امریکی انتظامیہ نے اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے. اس خبر نے افغانستان اور علاقے کے دوسرے ملکوں میں خاصے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. اسلام آباد سے ایاز گل نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور مختلف مبصرین اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کی ہے. اس رپورٹ کی تلخیص پیش خدمت ہے. پچھلے ہفتے میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ امریکہ افغانستان میں اپنی فوجوں کی تعداد کم کرنے والا ہے. یہ خبریں ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. افغان حکام اور پڑوسی ملک ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں. افغان حکام نے امریکی افواج کی ممکنہ کمی کی خبر پر سرکاری طور پر کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا, لیکن نجی محفلوں میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد کم ہوئی تو افغانستان میں طالبان کا زور بڑھ جائے گا, اور امریکی افواج کی بھرپور مدد کے بغیر افغان فورسز کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ طالبان کا کامیابی سے مقابلہ کر سکیں یا ان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روک سکیں. امریکی فوج کے کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر نے افغان حکام سے بات کرتے ہوئے کہا, میں نے بھی آپ کی طرح یہ خبر اخباروں میں پڑھی ہے. اس سلسلے میں آپ کو میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اب تک مجھے اس سلسلے میں کوئی حکم موصول نہیں ہوا ہے, لیکن اگر ایسا حکم آیا تب بھی میرے خیال میں اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ امریکی افواج افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے موجود رہیں. اگر ان کی تعداد کم بھی ہوگی تب بھی ٹھیک ہے. کابل میں سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں امریکہ اور طالبان لیڈروں کے درمیان ملاقاتوں کے درمیان کسی ایسے منصوبے کے بارے میں بات ہوئی ہوگی جس میں امریکی افواج کی تعداد میں تخفیف اور طالبان کی طرف سے حملوں کو کم کرنے کی تجاویز شامل ہوں گی. ایک افغان تجزیہ کار امتیاز خادم کہتے ہیں,
The announcement of President Trump of 7,000 American soldiers to leave
یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جلد ہی افغانستان سے تقریباً 7,000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے والے ہیں. اس پر فوری طور پر عمل ہوگا یا موسم گرما میں. ہمیں اس کے مثبت اثرات کے بارے میں خوش آئین توقعات رکھنا چاہیے. ادھر پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے اچانک اتنی بڑی تعداد میں امریکی افواج کے انخلا مشکلات پیدا کر سکتا ہے. ہرچند کہ اس اقدام کی توقع کی جا رہی ہے, لیکن اگر فوری طور پر اس پر عمل درآمد کیا گیا تو اس کے بہتر نتائج نہیں نکلیں گے. سابق پاکستانی سفارتکار روف حسن کہتے ہیں,
The consequences for Afghanistan and for the region, I think we will possibly have to wait a little longer.
افغانستان اور علاقے کے لیے اس کے حقیقی نتائج کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا, مگر میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس کے نتیجے میں طالبان بالآخر افغانستان پر ایک بار پھر قابض ہو سکتے ہیں. پاکستان کی سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے مشاہد حسین کہتے ہیں,
It shows it's a CBM for the Afghan Taliban.
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعتماد سازی کا فیصلہ ہے, یعنی افغان طالبان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کلیدی حیثیت کو مزید تقویت ملے گی، کیونکہ امن کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے ایک سابق سفیر آصف درانی کا کہنا ہے،
طالبان اپولوجسٹس سے دیٹ دے براٹ پیس ان افغانستان وین دے ور رولنگ، فرینکلی دیٹ واز دی پیس آف دی گریو یارڈ۔
طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب افغانستان میں ان کی حکومت تھی تو اس وقت افغانستان میں امن قائم تھا۔ میرے خیال میں یہ سکون اور خاموشی ایسی ہی تھی جیسی کہ قبرستان میں ہوتی ہے۔ بعض تجزیہ کار اس بات کو خارج از امکان سمجھتے ہیں کہ طالبان افغانستان میں مکمل اثر و نفوذ حاصل کر لیں گے یا افغانستان میں متنازع اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں خواتین کی تعلیم یا ان کے باہر کام کاج پر پابندی جیسے قوانین شامل ہوں گے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں بہت سے تجزیہ کار شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں افغانستان کے نئے زمینی حقائق کی روشنی میں طالبان کو سیاسی مفاہمت منظور نہیں ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔